جو لوح محفوظ سے وحی کی صورت میں قلب پیغمبر پر اترا ہے وہ تلاوت کے ذریعے امت تک پہنچ جائے. یہ قرآن تلاوت کے ذریعے پہنچا ہے نا, تحریری طور پر تو نہیں آیا. ایک کام یہ ہے. دوسرا کام یہ ہے امت کا تزکیہ نفس کرنا, ان کو پاک و پاکیزہ بنانا تاکہ وہ تعلیمات قرآن کے لیے, تاکہ وہ الہی نظام کے لیے تیار ہو سکے. پاک و پاکیزہ لوگ چاہیے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں. تعلیم سے پہلے تزکیہ ہے, تعلیم بعد میں ہے, تزکیہ بعد میں پہلے ہے. پہلے پاک و پاکیزہ بنایا جائے گا, پھر ان کو تعلیم دی جائے گی. ایک برتن ہے, اس کے اندر ایک کھانے کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ سڑ گئی. اب اسی برتن میں آپ اچھا سالن ڈال دیں, اچھا کھانا ڈال دیں, وہ بھی خراب ہو جائے گا. ضروری ہے پہلے اس برتن کو صاف کریں, پاک کریں, اور پھر اس کے اندر اچھا کھانا ڈالیں. تو انسان کا قلب اگر نجس ہو گیا ہے, گندا ہو گیا ہے, اس کے اندر عیب ہے, نقص ہے, برائی ہے, گناہ ہے, فسق و فجور ہے, تو اس کو پاک و پاکیزہ کرنا ضروری ہے. جب وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا یہ قلب, تو اس کے اندر وہ اصل میں تعلیمات صحیح معنوں میں آئیں گی. اس کے بغیر اگر آپ نے ان کو تعلیم دے دی, اس تعلیم سے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو تعلیم سے پہلے تزکیہ, یہ انبیاء کے طریقہ کار ہے. تعلیم سے پہلے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے بعد کیا, یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ جو تعلیم ہے, یہ جو تزکیہ نفس ہے, وہ بظاہر انڈیویجول ہے. ہر شخص کو الگ الگ تربیت کرنا, ہر شخص کی الگ الگ تعلیم دینا. انبیاء علیہ السلام اس مشن پر, اس مہم پر لگ جاتے ہیں. جتنے نبی آئے ان کا کام یہی ہے. نبی یعنی نبا سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے پیغام, خبر, خبر پہنچانے والا. رسول رسالا سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے میسج, میسنجر, میسج لے کر آنے والا. 124,000 جو انبیاء آئے ہیں, سب کے سب رسول نہیں, ان میں سے 313 رسول ہیں. رسول وہ ہیں جو کوئی پیغام لے کر آئے. ہر نبی پیغام لے کر نہیں آئے. ایک رسول کا پیغام ہے, اس کو بہت سارے انبیاء نے مل کے اس کی تبلیغ کی, اس کی تعلیم دی. مثلا موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں, ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام ہیں. ہارون علیہ السلام نبی ہیں. شریعت کس پر آئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر آئی. کتاب کس کے پاس آئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر آئی. ہارون علیہ السلام نے کیا کیا؟ اسی کتاب کی, اسی شریعت کی تبلیغ کی. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی نبی کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا, کسی نبی کا کام ہے کوئی پیغام بھی لے کر آنا. ان میں سے کوئی صاحب کتاب ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, خود پیغمبر اکرم, اور کسی کا کام ہے شریعت بھی لے کر آنا. پانچ بڑی شریعتیں, نوح علیہ السلام شریعت ہے, نوح شریعت ہے, ابراہیم شریعت ہے, موسیٰ شریعت ہے, عیسیٰ, اور ہم لوگ کس شریعت کے پابند ہیں؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور انہی انبیاء علیہ السلام میں کچھ ایسے ہیں جن کو خدا نے امام بنایا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے کہا, انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. جبکہ وہ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, صاحب شریعت بھی ہیں, صاحب کتاب بھی ہیں, پھر بھی خداوند عالم ان کو آزماتا ہے. اور جب وہ آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو ایز اے ریوارڈ کے کہتا ہے, انی جاعلک للناس اماما, میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. امام کون ہے؟ امام وہ ہیں کہ جن کا کام فقط پہنچانا نہیں ہے, بلکہ اس کو معاشرے میں رائج اور نافذ کرنا بھی ہے. امام یعنی لیڈر, امام یعنی لیڈر, امت یعنی فالوور. امام وہ ہیں کہ جن کا ایک لیڈنگ رول ہے. ہر نبی کا لیڈنگ رول نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا لیڈنگ رول ہے, داؤد علیہ السلام کا لیڈنگ رول ہے, سلیمان علیہ السلام کا ایک لیڈنگ رول ہے, اور سب سے بڑھ کے ہمارے اور آپ کے نبی پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایک قائدانہ رول ہے, ایک لیڈنگ رول ہے. آپ نے امت کی ہدایت کی, قیادت کی, رہبریت کی, اور معاشرے میں قوانین الہیہ کا نفاذ کیا مدینہ طیبہ میں. دیکھیں اللہ کے نبی تو وہی ہیں, دین بھی وہی ہے, شریعت بھی وہی ہے, کتاب بھی وہی ہے, لیکن مکے میں اس کا نفاذ ممکن نہیں ہوا, مدینہ میں نفاذ ممکن ہوا. ایسا ہی ہوا نا, پہلے مکے میں نہیں ہوا, مدینہ میں ہوا. تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق امت سے ہے, اس کا تعلق فالوور سے ہے. اور وہ جو سورہ حدید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, سورہ حدید آیت نمبر 25, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ہم نے رسولوں کو ہدایت کے ساتھ, بینات کے ساتھ, واضح روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا, اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا. میزان یعنی ترازو, عام زبان میں ترازو کہتے ہیں نا. تو کیا انبیاء علیہ السلام کوئی ترازو اپنے ساتھ لے کر آئے؟ کیا پیغمبر اکرم کوئی ترازو لے کر آئے تھے؟ بظاہر یہ والا ترازو جو مارکیٹ میں چیزیں تولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, یہ لے کر نہیں آئے. لیکن قرآن کہہ رہے کہ ان کے ساتھ ہم نے میزان کو اتارا, وانزلنا معهم الكتاب والميزان, کتاب کے ساتھ ساتھ میزان. میزان کیا ہے؟ میزان دراصل ناپ تول میں انصاف کرنے کا نام ہے. میزان یعنی عدل کا نام ہے, نظام عدل, نظام عدل. اسی لیے اس کے آگے کہا گیا لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں. لیقوم الناس, لوگ اٹھ کھڑے ہوں, بالقسط, انصاف کے لیے, عدل کے لیے, عادلانہ نظام کے لیے امت کو اٹھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. فقط انبیاء کا کام نہیں ہے, انبیاء کے پاس خدا کی طرف سے فریضہ ہے کہ یہ جو احکام نازل کیا گیا ہے اس کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے, رائج کرنا ہے خدا کے نظام کو, عادلانہ نظام کو. لیکن یہ عادلانہ نظام معاشرے میں اس وقت نافذ اور رائج ہوگا جب امت ساتھ دے گی. لیقوم الناس بالقسط, تو بعثت کا مطلب یہ ہے. یہ جو ہم بعثت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں, یہ وہ دن ہے جب خدا نے اس امت سے رابطہ کیا. 500 سال کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال کا عرصہ گزر گیا جب وحی نہیں آئی. 500 سال کے بعد خدا نے دوبارہ اس امت سے رابطہ کیا, اور پھر وہ پیغام آیا کہ جس کا نفاذ ہوا ممکن. 13 سال تک آپ نے مکے میں کوششیں کیں, اسلام نافذ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ مکے کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, امت نے ساتھ نہیں دیا, امت اٹھ کھڑی نہیں ہوئی عدالت کے لیے. جب ایک امت نہیں اٹھتی ہے, نہیں کھڑی ہوتی ہے, تو معاشرہ فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. مکے کا معاشرہ فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان ٹائپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں معاشرے کا کنٹرول آ گیا, نہیں دیا لوگوں نے ساتھ. اور یہی نہیں, تاریخ میں آپ اٹھا کے دیکھیں اتنے گزشتہ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں, امتوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا. نہ صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو جھٹلایا, ان کا مذاق اڑایا, ان کو قتل کر دیا. وہ یقتلون النبیین بغیر حق, ناحق انبیاء کو قتل کیا جاتا تھا. تو جب امت ساتھ دے گی تو معاشرے میں الہی نظام کا قیام ہوگا. جن جن امتوں نے اپنے دور کے ہادیان برق کا ساتھ دیا, ان ادوار میں آپ دیکھیں قیام ہوا عدل کا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ساتھ دیا, ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب ساتھ دیا, سلیمان علیہ السلام کی قوم نے جب ساتھ دیا, داؤد علیہ السلام کی قوم نے جب ساتھ دیا, اور جب اہل مدینہ نے پیغمبر کا ساتھ دیا, مدینہ میں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا. 10 سال تک یہ معاشرہ مدینہ میں قائم رہا. بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو پھر مکے میں بھی قائم ہو گیا. جب طائف فتح ہوا, طائف میں بھی قائم ہو گیا. تو اس میں دیکھیں دو چیزیں نہایت اہم ہیں. یہ دو اصطلاحات حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ بھی استعمال کرتے ہیں. ایک چیز وہ ہے جس کو کہتے ہیں مشروعیت الہی, کہ خدا کی طرف سے ایک اتھارٹی, خدا کی طرف سے اتھارٹی ہونے چاہیے کہ وہ معاشرے میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. مشروعیت, لیجیٹیمیسی, ڈیوائن لیجیٹیمیسی. ہمارے مکتب میں اس ڈیوائن لیجیٹیمیسی کو ہم ولایت کہتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک تمہارا ولی, سرپرست, صاحب ولایت کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور ایمان والوں میں سے وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. گویا تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور یہ ہے دیکھو جو حالت رکوع میں نماز زکوٰۃ دے رہا. کون ہے یہ؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. تو دین اسلام میں، دین اسلام کی بھی وہ تشریح جو مکتب اہل بیت والی ہے، یہاں اس اتھارٹی کا نام، اس لیجیٹیمیسی کا نام ہے ولایت. اور یہ ولایت خدا کی ولایت ہے، رسول کی ولایت ہے، ائمہ اہل اسلام کی ولایت، ایسے ہی ہے نا. وہ آتھورائز ہیں کہ معاشرے میں عادلانہ نظام قائم کریں، کوئی اور آتھورائز نہیں ہے. وہ آتھورائز ہیں کہ معاشرے میں عادلانہ نظام قائم کریں. لیکن ہوا یہ کہ پیغمبر نے اعلان تو کر دیا ان کی ولایت کا غزیر میں، من کنت مولا و فاز علی المولا، لیکن جب پیغمبر کی رلت ہوئی تو لیڈرشپ کسی اور نے اپنے ہاتھ میں لے لی. کیوں لے لی؟ کیسے یہ ممکن ہوا کہ کہاں تو پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں ایک لاکھ کا مجمع، اور 120,000 کا، 140,000 کا مجمع ہے. ایک دم یہ کیا ہوا؟ پیغمبر کی رلت ہوتے ہی یہ سلسلہ کہیں اور چلا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی، اور وہ یہ کہ امت نے ساتھ نہیں دیا. امت نے ساتھ نہیں دیا. امت کو چاہیے تھا کہ وہ آ کے ساتھ دیتی. جس امت نے میدان غزیر میں آ کے پیغمبر کا اعلان سنا، اس امت کا فرض تھا کہ پیغمبر کے رلت کے بعد وہ آتی اور آ کے علی علیہ السلام سے تجدید عہد، تجدید بیعت کرتی کہ مولا ہم آپ کے ساتھ. جو آج ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا، زیارت اربعین میں، انما معکم لا ما عدوکم، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں. ونصرتی معجت الق، اور ہماری نصرت مدد ساری توانائیاں یہ آپ کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے. یہ آج تو ہم کہہ رہے ہیں، آج تو ہم کہہ رہے ہیں 1500 سال کے بعد. اس زمانے میں کہنے والے لوگ نہیں تھے جو آ کے یہ کہتے ہیں انما معکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہیں تھا کوئی. کس نے کہا؟ جناب سیدہ نے کہا، اے علی میں آپ کے ساتھ ہوں. کیونکہ وہ بھی تو شیعہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ علی میں آپ کے ساتھ ہوں. اور کوئی کہنے والا نظر نہیں آیا. تو جب امت ساتھ نہ دے، امت بہانے تراشنے لگے. جناب سیدہ آ کے پوچھتی ہے، بتاؤ تم نے ابو الحسن کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا ہمارے پاس پہلے کیوں نہیں آ گئے، ہم سمجھ نہیں سکے، جلدی میں سب کچھ ہو گیا. اپنے آپ کو پیغمبر کے جنازہ چھوڑ کے وہ تمہارے پاس بیعت لینے کے لیے آتے ہیں. یعنی وہ توقع کر رہے تھے کہ علی چل کے آئیں گے ان کے پاس بیعت لینے کے لیے. علی کیوں چل کے آئیں گے؟ علی کیوں چل کے آئیں گے؟ اعلان تو ہو چکا ہے نا، اعلان ہو چکا ہے. اب امت کو چل کے آنا چاہیے نا کہ علی چل کے آئیں گے. اسی بات کو پیغمبر فرما کر گئے تھے کہ یا علی تمہاری مثال خانہ کعبہ کی طرح ہے، لوگ چل کے کعبے کی طرف آئیں گے، کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں آئے گا. یہ انتظار تم کر رہے ہو کہ کعبہ تمہارے پاس چل کے آئے گا کہ میرا طواف کروں، ایسا نہیں ہوگا. تو امت کا کام تھا، امت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آ کر تجدید عہد کرتی. امت نہیں آئی. جب امت نہیں آئی، جب امت نہیں اٹھی قیام عدل کے لیے، الہی نظام کے لیے، 10 سال تک پیغمبر نے جس نظام کو رائج کیا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے، تو جو الہی نمائندہ تھا وہ الہی نمائندہ 25 سال تک گھر میں بیٹھا رہا. علی سے بڑھ کے لیڈرشپ کون سی ہو سکتی ہے؟ علی سے بڑی لیڈرشپ کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن 25 سال تک علی کو بھی گھر میں بیٹھنا پڑا. کیوں؟ امت نے ساتھ نہیں دیا. امت ساتھ نہیں تھی. 25 سال تک علی گھر میں بیٹھے رہے، اور 50 سال کے بعد اس امت پر وہ مسلط ہو گیا جو زانی اور شرابی ہے، کتوں اور بندروں سے کھیلتا ہے، تمبورے بجاتا ہے، گانے سنتا ہے، اور اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے. یزید 50 سال کے بعد پیغمبر کی رلت کے یزید جیسا فاسق فاجر ظالم ظاہر اس امت پر مسلط ہو گیا. کیوں ہوا مسلط؟ اس لیے کہ امت خاموش بیٹھی رہی ہے, امت نے چوں نہیں کیا, امت نے احتجاج نہیں کیا, امت عادلانہ نظام کے لیے نہیں نکلی سڑکوں پر, امت نے الہی نمائندے کا ساتھ نہیں دیا. جو امت اس طرح کرے گی اس امت کے اوپر یزید جیسا فاسق و فاجر مسلط ہوگا, ہر دور میں ہوگا. جو امت ساتھ نہیں دے گی الہی نمائندے کا, اس امت کا مقدر یہی ہے کہ اس کے اوپر یزید جیسے فاسق و فاجر مسلط ہوں گے. اور اس یزید کی اتنی جرات بڑھ گئی کہ وہ جو الہی نمائندہ ہے, وہ جو حادیہ برحق ہے, اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بھی میری بیعت کر لیں. استغفر اللہ ربی, اتنی جرات بڑھ گئی اس کی. ایسا کیسے ہو گیا بھائی کہ اس کی اتنی جرات بڑھ گئی کہ وہ امام حسین سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے؟ ایسے نہیں ہوا, یہ اس پہلے دن سے ہوا ہے. ایک نواں ہے پرانا, کسی انجمن نے پڑھا ہے, اور وہ اس کا دو شعر میں شروع کا بیان کروں, بالکل اس منظر کشی کے اوپر ہے کہ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا. سنو گئے نواں آپ نے کہ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. تو یہ جو پیغمبر کا جنازہ اٹھا, یہیں سے کربلا کا آغاز ہو. کیسے ہوا آغاز؟ اس لیے کہ امت جنازے میں نظر نہیں آ رہی ہے, امت نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا, امت الہی رہبر کا ساتھ نہیں دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اب اس ٹریک پر چل پڑی ہے جب کربلا برپا ہوگی, جب یزید جیسا فاسق و فاجر اس امت پر مسلط ہو جائے. تو یہ دونوں واقعات دیکھیں, بعثت اور 28 رجب المرجب, جب امام حسین علیہ السلام نے سفر شروع کیا اپنا مدینہ سے کربلا کی طرف. اس کے پیچھے بھی کیا ہدف ہے؟ یہی ہے کہ اس امت کو بیدار کیا جائے. یہ امت بے حس ہو چکی ہے, یہ امت سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اس امت کے اوپر کس قسم کا شخص مسلط ہو گیا ہے. اب کیسے بیدار کیا جائے؟ امت تو بے حس ہے, امت تو مست ہے اپنے کاموں میں, ان کو پرواہ نہیں ہے. ان کو بیدار کرنے کے لیے سید و شہدا اپنے گھر سے نکلتے ہیں. اس طرح ایک انسان سو رہا ہے, ایک انسان سو رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے آگ لگ گئی ہے گھر میں. وہ تو مست ہے نا, اس کو تو نہیں پتا, بے خبر ہے وہ. تو آپ اس کو اٹھائیں گے, اٹھو بھائی آگ لگ گئی, اٹھائیں گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ تو جل کے مر جائے گا. ایک انسان بے ہوش ہے, اس کو کیسے اٹھائیں گے؟ اس کے منہ پہ پانی کا چھینٹا دیں گے, اٹھ جائے گا, وہ ہوش میں آ جائے گا. ایک پوری امت بے ہوش ہے, اس کو کون پانی کا چھینٹا دے گا؟ وہ امت پانی کے چھینٹے سے ہوش میں آنے والی نہیں ہے, اس کو خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہے. خون کے چھینٹوں سے وہ امت بیدار ہوگی, اور خون کی چھینٹے کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. اگر کوئی تیار ہوا تو حسین ابن علی تیار ہو کہ میں تیار ہوں, خون کا چھینٹا دوں گا, نہ صرف اپنے خون کا, اپنی اولاد کے خون کا, اپنے بھائیوں کے خون کا, اپنے بھتیجوں کے خون کا, اپنے بھانجوں کے خون کا, تاکہ امت کے اندر وہ بیداری آئے. بیداری تھوڑی سی آئی واقعہ کربلا کے بعد, کوفے میں بھی بیداری آئی, مدینہ میں بھی بیداری آئی, مکے میں بھی بیداری آئی, لیکن یہ بیداری پھر وہی بات ہے کہ اس الہی منصب کے حامل جس کو خدا نے ولایت عطا کیا تھا ان کی قیادت میں نہیں آئی, بلکہ ہر گلی کوچے میں قیادت آ گئی. نتیجے میں کیا ہوا کہ ساری بیداری ضائع ہو گئی, پہلے سے زیادہ لوگ قتل کیے گئے. امام حسین کے ساتھ تو 72 قتل ہوئے, وہ تعداد کچھ آگے پیچھے ہے, بہرحال 72 مان لیتے ہیں. امام حسین کے ساتھ 72 قتل ہوئے, تبابین کے ساتھ 8000 قتل ہو گئے. تو 8000 قتل ہو گئے, کربلا میں کہاں تھے یہ 8000 جو اس وقت آ جاتے. لیکن جس وقت اس امت کو بلایا گیا ہے, سید الشہدا نے بلایا آؤ ساتھ دو, اس وقت نہیں آئی, اس پر غفلت میں پڑی رہی, اس وقت 100 نہیں آئے, بعد میں 8000 نکل کے آ گئے. تو دیکھیں امت کو جس وقت ان کا لیڈر، ان کا رہبر، ان کا امام، ان کا قائد پکارتا ہے کہ اس وقت نکل کے آؤ، اس وقت اس امت کو حاضر ہونا چاہیے میدان عمل میں. اگر اس وقت میدان عمل میں حاضر نہیں ہیں، بعد میں وہ چاہے جتنی قربانی دے رہے، اس قربانی سے کچھ نہیں ہوتا. وہ قربانی ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، وہ قربانی ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، لیکن اس سے قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی. وہ خون قوموں کی رگوں میں حیات بن کے نہیں دوڑتا جو صحیح وقت اور صحیح مقام پر نہ دیا جائے. تو صحیح وقت اور صحیح مقام کا تعین ضروری ہے. یہ تعین ہم اور آپ نہیں کریں گے، یہ تعین اس قیادت اور رہبریت کو کرنا ہے کہ کس موقع پر کہاں حاضر ہونا ہے اور کس موقع پر کہاں قربانی پیش کرنی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک، فاسق فاجر ظالم جابر بنو امیہ کا حکمران، پھر بنو عباس کا حکمران آتے چلے گئے. امت اپنی بے حسی میں لگی رہی، اور امت کی کیا بات ہے، شیعہ، باقی امتوں کو چھوڑے یہاں، شیعہ جو ان ائمہ طاہرین کی امامت اور ولایت کے قائل ہیں، جس طرح آج کے شیعہ بحث کرتے ہیں کہ ہم اذان میں علی ولی اللہ کہیں، اقامت میں علی ولی اللہ کہیں، یا تشہد میں علی ولی اللہ بھی کہیں، یہ بحث کرو. اس زمانے میں بحث کرتے ہوں گے، لیکن اصل چیز جو ہے کہ نظام ولایت کے قیام کے لیے ساتھ دینا، ان کی حمایت کرنا، اٹھ کھڑا ہونا، اس اصل ولی خدا کا ساتھ دینا، اس طرح توجہ نہیں. بس یہ بحث ہیں خالی کہ کہاں پڑھنا ہے اور کہاں نہیں پڑھنا ہے. علی ولی اللہ ایک نظام زندگی کا نام ہے. یہ کلمے میں پڑھنے اور اذان میں پڑھنے اور اقامت میں پڑھنا کافی نہیں ہے. اس نظام ولایت کے قیام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ سوئے رہے، مست رہے. تمہارے زمانے کا امام 14 سال قید میں رہا، یہ 25 رجب گزری ہے نا، امام حسین کاظم علیہ السلام کی شہادت، 14 سال 15 سال امام قید میں رہے، شیعہ کیا کرتے رہے؟ مست رہے، سوتے رہے. کوئی احتجاج کیا شیعوں نے؟ کوئی تحریک چلائی؟ جن کا امام، جن کا سرپرست، جن کا ہادی برہ، جن کا الہی رہبر اور نمائندہ قید و بند میں ہے، وہ شیعہ مطمئن ہے؟ ان کے سارے کام ہو رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے؟ امام قید خانے میں، ایسا قید خانہ جس میں سیدھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ امت کی بے حسی ہے، یہ شیعوں کی بے حسی ہے کہ ان کا امام قید میں ہے، وہ مست ہیں. جب امام کو قید خانے میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا، اور جب ان کا جنازہ لا کے بغداد کے پل پہ رکھ دیا گیا کہ ماذا اللہ یہ رافضیوں کا امام مر گیا ہے، اس کی کوئی نماز جنازہ بھی نہ پڑے، اب شیعوں کی غیرت بیدار ہو، اب شیعہ کہہ رہے ہیں کسی طرح اس جنازے کو حاصل کرنا ہے، اب شیعوں کی میٹنگیں شروع ہوئیں، اب شیعوں کی میٹنگ شروع ہوئی. یہ تو بہت سارا ہو گیا، امام کو شہید کر کے ان کا جنازہ رکھ دیا گیا، کوئی نماز جنازہ نہ پڑے، استغفر اللہ، کوئی دفن نہ کرے، اب ہماری غرق بیدار ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک گروہ بنا اور نکل کر گیا، اس نے جا کے اس جنازے کو چھینا اور لے کر آیا، اور لانے کے بعد اس کو کازمین میں دفن کر دیا، اور اس کے بعد مطمئن ہو کے سو گیا. ہم نے بڑا عظیم کام کر لیا، ہم نے امام کے لاشے کو دفن کر دی. بس یہ نوبت آئی کیوں کہ تمہارا امام 15 سال قید میں رہنے کے بعد زہر سے شہید کر دیا گیا؟ اصل تو بے عزتی تمہاری وہاں سے شروع ہوئی نا. اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی، اب جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو قتل کر کے ان کا جنازہ رکھ دیا، اب تمہاری غرق بیدار ہو رہی ہے. یہ وہ شیعہ ہیں جو ایشوز پر بیدار ہوتے ہیں، ایشوز کے اوپر، جیسے آج کے دور کے ہمارے پاکستان کے شیعہ، کراچی کے شیعہ، ایشوز جب آتا ہے سامنے، بم کا دھماکہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایک دم گھر سے نکل کے آئیں گے، دھرنے بھی دیں گے، سردی میں، گرمی میں، خواتین، بچے، سب، اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، گھر جا کے بیٹھ جائیں گے. کولڈ ڈرنک کی بوتل کی طرح ہے، ڈھکنا کھلتے ہی ایک دم ابل کے نکلتا ہے، اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا نا، تو جو قوم کولڈ ڈرنک کی بوتل کی طرح ہوگی، اس کا انجام بس ویسے ہی ہوگا ظاہر. ایشوز کے اوپر بیدار ہوتی ہے قوم, تو ایشوز کے اوپر وہ قوم بیدار ہوئی جو توابین تھی. امام حسین جب قتل کر دیے گئے اب نکل کے آئے گھر سے, نہیں بہت غلط ہو گیا, ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. نہیں, امام حسین قاسم علیہ السلام قتل کر دیے گئے اب نکل کے آئے, نہیں ان کے جنازے دفن کرنا ہے. ایسی قومیں کامیاب نہیں ہوتی. بہرحال اصل بحث کی طرف واپس آتے ہیں ہم, مقدمہ ذرا لمبا ہو گیا لیکن یہ بات سمجھانا ہے مقصود ہے کہ دیکھیے الہی نظام کا نفاذ کسی بھی دور میں ہو, خواہ وہ انبیاء کے دور میں ہو, وہ ائمہ طاہرین کے دور میں ہو یا آج کے دور میں ہو, اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک ہے مشروعیت, لیجیٹیمیسی جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ولایت, اور دوسری چیز ہے قبولیت, عوام کی طرف سے قبولیت, ایکسیپٹنس بائی دا پیپل, سپورٹ بائی دا پیپل, لوگوں کی حمایت. جب تک لوگ اس الہی رہبر کا ساتھ نہیں دیں گے, جب لوگ عادلانہ نظام کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے, کسی بھی معاشرے میں وہ نظام نافذ نہیں ہو سکتا. اب جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام خمینی سے پہلے اے نظام ولایت فقیہ کب نافذ ہوا, تو بھائی امام خمینی سے پہلے کس قوم نے اپنے زمانے کے فقیہ کا ساتھ دیا اس طرح؟ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کا امتوں نے ساتھ نہیں دیا, ائمہ طاہرین کا امتوں نے ساتھ نہیں دیا. جس امام کا ساتھ دیا تو وہ قائم ہو گیا, 25 سال تک علی گھر میں بیٹھے رہے, ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. 25 سال کے بعد امت چل کے آئی اور کہا کہ آپ یہ سنبھالیے نظام, جو کہ علی نے انکار کیا. جب 25 سال کے بعد امت آ کے پلیٹ پہ سجا کے وہ اقتدار وہ حکومت علی علیہ السلام کو پیش کرتی ہے کہ آپ لے لیجئے, آپ کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے, کسی اور کو دے دو. آپ کہتے ہیں کسی اور کو دے دو. یہاں تک کہ لوگوں نے اصرار کیا, آپ نے بھگا دیا, پھر دوسرے دن آگے, تیسرے دن آگے. آپ سمجھ رہی ہیں امت ابھی پھنس گئی ہے, یہ وہی امت ہے کولڈ ڈرنک کی بوتل کی طرح. چونکہ ابھی یہ امت پھنس چکی ہے, اس نے ایک خلیفہ کو قتل کر دیا ہے اور ابھی ایک بند گلی میں پھنس چکی ہے, لہذا اس کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا اس وقت, تو یہ چاہتی ہے کہ میرے حوالے کر دے یہ خلافت. اس لیے نہیں ہے یہ کہ علی کو سمجھتی ہے زیادہ حقدار, بلکہ یہ امت پھنس چکی ہے اصل میں, اور علی ایسی امت کی قیادت اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا. جب بہت اصرار ہوا یہاں تک بات پہنچ گئی کہ خود آپ نے فرمایا کہ حجت تمام ہو گئی. حجت تمام ہو جاتی ہے کبھی, تو امام کو بھی اقدام کرنا پڑتا ہے, ورنہ یہی امت کل قیامت کے دن خدا سے شکایت کرے گی کہ بارہ اللہ ہم تو گئے تھے تیری حجت کے پاس, ہم نے تو ان سے ریکویسٹ کی تھی, وہ تیار ہی نہیں ہوئے. تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لی, جانتے تھے کہ امت ساتھ نہیں دے سکے گی. علی جانتے تھے کہ جب عادلانہ نظام کا نفاذ ہوگا یہ امت بلبلا اٹھے گی, اس کو عادت پڑ گئی ہے ظالمانہ نظام کی, اس کی عادت بگڑ چکی ہے غیر عادلانہ نظام میں, اب عادلانہ نظام کو برداشت نہیں کر سکے گی امت, لیکن مجبوری ہے, حجت تمام ہو چکی ہے, امت چل کے آ چکی ہے, علی نے قبول کر لیا. فرماتے ہیں تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کی اس چھینک سے جو غلاظت ناک سے نکلتی ہے اس سے بھی بدتر ہے. کبھی فرماتے ہیں پھٹی ہوئی جوتی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ تمہاری حکومت میرے نزدیک اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی بدتر ہے. اچھا مولا, یہ پھٹی ہوئی جوتی سے بھی بدتر ہے, بکری کی چھینک سے بھی بدتر ہے, یہ حکومت اتنی حقیر ہے, اتنی گھٹیا ہے, اتنی ذلیل ہے, تو جب یہ چھن گئی تھی تو آپ نے احتجاج کیوں کیا اس کے اوپر؟ خطبہ شخشخیہ کیوں ارشاد فرمایا؟ میری بلاغہ میں خطبہ شخشخیہ ہے, پڑھیں آپ, تیسرا ہی خطبہ ہے. خطبہ شخشخیہ کیوں ارشاد فرمایا؟ تو خطبہ شخشخیہ ہی کے آخری حصے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالموں کی شکم پوری اور مظلوموں کی گرسنگی, ظالموں کے موٹا ہونے اور مظلوموں کے بھوکے رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے, اگر خدا نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالموں کے شکم پوری اور مظلوموں کے بھوکے رہنے پر خاموش نہیں بیٹھیں گے, تو میں اس خلافت کی باغ ڈور کو اس کی پشت پہ ڈال کے چھوڑ دیتا. اور اس کے آخر والے کو اسی سے سیراب کرتا جس سے اول والے کو سیراب کیا. یعنی اگر تمہاری یہ حکومت جو پھٹی ہوئی جوتی سے بھی بدتر ہے, جو بکری کے ناک سے نکلنے والی غلاظت سے بھی بدتر ہے, اگر تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک, علی ابن ابی طالب کے نزدیک کوئی ارزش رکھتی ہے, کوئی قیمت رکھتی ہے, کوئی اہمیت رکھتی ہے, تو صرف یہ کہ ظالموں کو نابود کیا جائے اور مظلوموں کو اس کا حق دلایا جائے. وہ علی کے نزدیک اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں. مقصد کیا ہے وہی, الٹیمیٹ پرپز کیا ہے, وہی جو انبیاء علیہ السلام کہہ رہے, اقوم الناس بالقسط, عادلانہ نظام کا نفاذ. تو کیا یہ عادلانہ نظام مولا علی کے 4.5 سالہ خلافت کے لیے ہے اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے کے لیے, ڈیٹس آل, پھر اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا, اس سے جو چاہے استفادہ کرے, فاسق فاجر ظالم جابر ایک سے بڑھ کر ایک آتے رہیں اور وہ وسائل پر قابض ہوں, بیت المال کو اپنے ذاتی مال سمجھیں, امت مسلمہ کا استحصال کریں, ظالم معاشرے کے اندر موٹا تازہ بہتا رہے, مظلوم جو ہے وہ مظلوم تر ہو جائے, غریب غریب تر ہو جائے. اسی لیے اسلام آیا تھا, اسی لیے قرآن آیا تھا, اسی لیے پیغمبر نے اس معاشرے کو قائم کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک جو الہی رہبر ہے, ہادیان برق ہیں, ان کو قتل کیا جائے, زندانوں میں ڈال دیا جائے, زہر دے دیا جائے, امت تماشا دیکھتی رہے, پھر خدا ایک حجت کو اپنی آپ روک لے اور کہہ دے اس کو اذن ظہور اب میں اس وقت دوں گا جب یہ امت اس کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوگی. آمادہ نہیں ہے نا امت, اب یہ اس وقت ظاہر ہوگا جب امت آمادہ ہوگی ساتھ دینے کی. اس بات کو بھی 1200 سال ہو رہے ہیں, اب کیا کریں اس دور میں, چھوڑ دیں معاشرے کو کہ فاسق و فاجر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور مومن قسمہ پرسی کی زندگی گزارے, یا نہیں, اسلام کی جو تعلیمات ہیں, قرآن کی جو تعلیمات ہیں, ان کا نفاذ ہر دور میں ہونا چاہیے. پیغمبر کے 10 سال کے لیے, علی علیہ السلام کے 4.5 سال کے لیے, امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے کے لیے, کل کتنے بن گئے, 15 سال. 15 سال کے لیے پورا اسلام جو ایک نظام زندگی ہے, جس کے اندر جوڈیشل سسٹم بھی ہے, جس کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی ہے, جس کے اندر اکنامک سسٹم بھی ہے, یہ پورا جو اسلامک وے آف لائف ہے, قرآنی نظام زندگی ہے, ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے, دیٹ از اونلی فار 15 ایئرس. اور اس کے بعد آپ چھوڑ دیں ظالم جابر فاسق فاجر, اس سے انجوائے کرتے رہیں, مومن قسمہ پرسی کی زندگی گزارتا رہے, بس مومن دعا کرتا رہے, بس واجل علی فرجک کہ وہاں تشریف لے آئیں اور معاشرے میں ایک عادلانہ معاشرہ قائم ہوگا. حضرت امام خمینی کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. حضرت امام خمینی کا تصور یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ ہر دور کے لوگوں کا فریضہ ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے کوشش کریں, اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. قرآن کہہ رہے ہیں یقوم الناس بالقسط, اٹھ کھڑے ہوں وہ اور دیکھیں اور تلاش کریں ان کے زمانے کا صاحب ولایت ہے کون, ایک مرتبہ تلاش کریں. آپ میں سے جن لوگوں کو ان باتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے وہ پلیز اٹھ کے ایک دفعہ چلے جائیں بجائے قسطوں میں جانے کے. جن لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہے میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کو, 3 مرتبہ صلوات پڑھیں اور ایک مرتبہ چلے جائیں جتنے لوگوں کو جانا ہے. تو دیکھیں مزہ تو نہیں آئے گا ان باتوں میں, ظاہر ہے کہ تلخ باتیں ہیں, تو مزے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں میں, یہ تو وہ حقائق ہیں تاریخ کے جو ہمارے سامنے ہیں, اب ان کو بیان نہیں کیا جاتا ہے تو الگ بات ہے, لیکن مجھے موقع ملا تو میں بیان کر رہا ہوں. تو دیکھیں آج بھی حضرت امام خمینی کا تصور یہ ہے کہ یہ جو اسلام کا ایک نظام زندگی ہے یہ کب نافذ ہوگا, کب رائج ہوگا, آپ کہیں گے امام زمانہ تشریف لائیں گے، بے شک امام زمانہ جب تشریف لائیں گے جب تو ہوگا ہی، لیکن امام کی آمد میں ابھی 1200 سال تک گزر چکے ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 100 سال میں ظہور ہو جائے گا، 200 سال میں ہو جائے گا یا 500 سال میں ہو جائے گا؟ تو کیا معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو، اسلامی معاشرے کے وسائل کو چھوڑ دیا جائے، فاسق و فاجر لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، وہ جس طرح چاہیں کھیلیں، جس طرح چاہیں انجوائے کریں؟ اور دین کا جو یہ نظام ہے جس کو ابھی میں نے عرض کیا، ایک کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، ایک اکنامک سسٹم ہے، ایک جوڈیشل سسٹم ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں بس کتابوں میں لکھنے کے لیے، امتحان میں پاس کرنے کے لیے اور معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں معاشرہ جو ہے فاسق و فاجر ہو گیا، ظالم و جابر لوگ مسلط ہو رہے ہیں، ظلم عام ہو رہا ہے، قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، مظلوم بے بسی بے کسی کا زندگی گزار رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عادلانہ نظام کے لیے ہم نے کوشش کیا، ہم کھڑے ہوئے کیا، ہم نے تلاش کیا ہمارے زمانے کا ہادی کون ہے، رہبر کون ہے، صاحب ولایت کون ہے، وہ کون ہے جس کے لیے معصوم علیہ السلام یہ فرما کر گئے فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، وہ انا حجت اللہ، اور ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں، وہ کون ہے؟ اس کو تلاش کرنا اور پھر اس کا ساتھ دینا، یعنی اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کو پہچاننا، اس کی شناخت کرنا اور پھر اس کا ساتھ دینا۔ جو امت ساتھ دے گی اس امت کو کامیابی حاصل ہوگی، ہر دور میں ایسا ہی ہے، یہ خدا کا قانون ہے، سنت الہی ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے خاص کر دیا ہے جبکہ وہ عام ہیں، کچھ آیتیں خاص ہوتی ہیں کچھ عام ہوتی ہیں، بعض ایسی آتی ہیں جو کہ عام ہیں لیکن ہم نے اس کو خاص کر دیا۔ بس سورہ قصص کی 5 آیت ہے، وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ خدا و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو اس روئے زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں، کمزور ہیں نہیں، کمزور کر دیے گئے ہیں، مستضعف ہیں سازشوں کے ذریعے، ان کو کمزور بنا دیا گیا ہے۔ خدا کہتا ہے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس روئے زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں، نجعلہم ائمہ، ان کو امامت عطا کریں، ان کو لیڈرشپ عطا کریں، ان کو اس زمین پر لیڈر بنا دیں، ونجعلہم الوارثین، اور ان کو زمین کا وارث بنائے۔ انہیں خدا فرمایا ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے۔ سورہ قصص بھی جا کے پڑھ لیں، ابھی تو بہت ٹائم ہوگا آپ لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے۔ 5 آیتیں، پہلی آیت پڑھیں، دوسری پڑھیں، تیسری پڑھیں، چوتھی پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ جو آیتیں بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے، بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے، اور اس سے پہلے فرعون کے مظالم کا تذکرہ ہے۔ یہ خدا کی سنت ہے، ہر دور میں خدا نے یہی آیت کیا ہے، وہ جو مظلوم ہیں، وہ جو مستضعف ہیں، ان کو لیڈرشپ عطا کرے گا۔ یہ آیت صرف امام زمانہ کے لیے نہیں ہے، ہم اس آیت کو پڑھتے ہی کہتے ہیں امام زمانہ کے لیے۔ اس آیت کے مصداق، ایک چیز ہوتی ہے شان نزول، ایک چیز ہوتی ہے مصداق، اس آیت کے مصداق ہر دور میں آتے رہیں گے، ہاں اس کے مصداق کامل امام زمانہ، اس کے مصداق کامل امام زمانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کے دور میں اس آیت پر کما حق کہو عمل ہوگا اور پوری دنیا میں عادلانہ معاشرہ قائم ہوگا، لیکن کیا اس سے پہلے نہیں ہوگا؟ خدا کی سنت ہے، جس دور کے مستضعفین اٹھ کھڑے ہوں گے، جس دور کے مستضعفین اٹھ کھڑے ہوں گے، خدا کا وعدہ ہے وہ امامت عطا کرے گا، خدا کا وعدہ ہے وہ امامت عطا کرے گا۔ آج تک بہت سے لوگوں کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، امام خمینی کو امام کیوں کہہ دیتے ہیں؟ امام تو 12 ہیں، اولاً تو امام 12 نہیں ہے، اس سے پہلے ہی بہت سارے امام گزرے ہیں۔ خود قرآن میں کہا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کاؤنٹ کرتے ہیں آپ؟ تو 12 تو نہیں ہوں گے، 1000 ہو جائیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام میں بھی بہت سے امام گزرے ہیں، اور یہ تشریح میں شروع میں کر چکا ہوں کہ امام کون ہے، کہ جس کا کام معاشرے میں قوانین الہیہ کا نفاذ ہے، جس کا کام قوانین الہی کا نفاذ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ امام ہے۔ اور وہ جو امام 12 ہیں، وہ پیغمبر کی نسل میں ائمہ معصومین کی تعداد 12 ہیں, وہ 13 نہیں ہو سکتے. وہ امام جو معصوم اور منصوص ہیں, وہ امام جو معصوم اور منصوص ہیں کتنی ہیں ان کی تعداد؟ 12, وہ 13 نہیں ہوں گے. پیغمبر کی ذریت میں وہ امام جو معصوم اور منصوص ہیں نص میں, یعنی پیغمبر کے ارشاد میں, ان کی تعداد آ چکی ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. وہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں, وہ 13 نہیں. لیکن آپ احادیث کا مطالعہ کریں, ائمہ تعین کے ارشادات کا مطالعہ کریں, تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر دور میں جو قوانین الہیہ کا نفاذ کرنے والا جو عادل حکمران ہے اس کو کہا گیا امام. اگر معصومین کا دور ہوگا تو معصومین ہوں گے, معصومین کا زمانہ نہیں ہے. اگر امام معصوم غیبت میں ہیں تو یہ کام کون کرے گا؟ ایک فقیہ عادل کرے گا, فقیہ عادل. تو وہ جو فقیہ عادل جو قوانین الہیہ کا نفاذ کرے گا اس کو کہتے ہیں امام, اس کو کہتے ہیں امام, اس کو نائب امام بھی کہتے ہیں, کیونکہ وہ امام کی نیابت بھی کر رہا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا, فَإِنَّهُمْ حجتی علیکم, وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں, وہ انا حجت اللہ علیہم, اور ہم خدا کی طرف سے ان پر حجت ہیں. امام کی طرف سے وہ آتھورائز ہیں کہ یہ کام کو انجام دیں, اور اگر وہ یہ کام انجام دیں گے تو پھر وہی بات سامنے آ جائے گی کہ امت نے ساتھ دیا یا نہیں دیا. امت ساتھ دے گی تو قوانین کا نفاذ ہوگا, عادلانہ معاشرہ قائم ہوگا, اسلامی ریاست وجود میں آئے گی. امت ساتھ نہیں دے گی یہ کام نہیں ہوگا. ہمارے دور میں ایرانی قوم نے ساتھ دیا امام خمینی کا, یہ انقلاب آ گیا, ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو گیا, عادلانہ نظام قائم ہو گیا. جب عادلانہ نظام قائم ہوتا ہے تو پھر اس معاشرے کے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. عادلانہ نظام میں اللہ کے نیک بندے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ظالمانہ نظام میں نیک بندے قسمہ پرسی کی زندگی گزارتے ہیں. جب عادلانہ نظام کا قیام ہو گیا, آپ دیکھیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اس کو. آج 40 سال ہونے والے ہیں انقلاب کو, ان 40 سالوں میں آپ دیکھیں کسی اور اس کے آس پاس کے ممالک سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں, غربت میں, جہالت میں, بے روزگاری میں, بیماری میں, تعلیم میں, کسی چیز میں آپ دیکھیں گے وہ قوم آگے بڑھ رہی ہے, ترقی کر رہی ہے. کل میرے ایک دوست بتا رہے تھے یہ کتاب نینو ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں. نینو ٹیکنالوجی تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے, ایک جدید ٹیکنالوجی ہے, وہ کہتے ہیں نینو ٹیکنالوجی. ان سے پوچھا گیا, بھائی آپ بتائیں پاکستان میں کتنے لوگ اس ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں اور کتنے لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی 450 افراد ہوں گے پورے پاکستان میں, 450 افراد جو نینو ٹیکنالوجی پہ کام کرتے ہیں. ان سے پوچھا کہ اور دنیا میں دوسرے ملکوں میں؟ تو انہوں نے کہا امریکہ میں, برطانیہ میں, فلاں فلاں. مسلم ورلڈ میں وہ کہتے ہیں کہ ایران میں 4500 افراد اس کے ماہر ہیں. آپ کے پاس 400 افراد ہیں, ان کے پاس 4500 افراد ہیں, اور بہت سارے شعبے اور بہت ساری فیلڈ. پچھلے دنوں سنا ہوگا آپ نے کہ امریکہ نے ایک ڈرون بھیجا اور ایران نے اتار لیا. ٹھیک ہے, ڈرون کو مار کے گرانے کی صلاحیت ہمارے پاس بھی ہے, پاکستانیوں کے پاس, کہ ہم چاہیں تو ڈرون کو مار کے گرا دیں. لیکن مار کے گرانا بڑا کمال نہیں ہے, ہمت کی بات ضروری ہے. امریکی ڈرون کو مارنے کے لیے ہمت چاہیے, ہمارے پاس وہ ہمت ہے نہیں ابھی. لیکن بڑی ٹیکنالوجی نہیں چاہیے, لیکن اس کو اتار لینا, اتارنے کا مطلب سمجھتے ہیں طالب علم یہاں موجود ہیں سائنس کے. ڈرون میں پائلٹ تو نہیں ہوتا, سیٹلائٹ سے کنٹرول ہوتا ہے. اتارنے